الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دینا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا, مگر انسان اس مقصد کو بھول کر دوسرے دھندوں میں, دوسرے کاموں میں لگ گیا. اس کا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سکون اور اطمینان کی زندگی کو چھین لیا. بڑے بڑے ذہین لوگ, بڑے بڑے عقل مند لوگ, بڑی بڑی تحقیقات کرنے والے, بڑی لمبی لمبی تقریریں جھاڑنے والے, ایسے ایسے فلاسفر کہ آپ ان کی باتیں سنیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے, لیکن اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ اللہ کا دین, اللہ کے رسول کی باتیں, اللہ کی باتیں, خود اللہ کی ذات, ان چیزوں سے غافل ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری نظر میں بہت ساری چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے. کسی کام کو ہم زیادہ اہم سمجھتے ہیں, کسی کام کو ہم کم درجے کا اہم سمجھتے ہیں. اقوام متحدہ کی نظر میں ترجیحات کا معیار الگ ہے, ہر ملک کے اپنے قوانین اور قانون سازی کے وقت جو ترجیحات ہوتی ہیں اس کا معیار الگ ہے. آپ کے اپنے گھر میں جو قانون نافذ ہے, اللہ کرے کوئی قانون گھر میں بھی نافذ ہو, آج کل تو گھروں کا کوئی قانون کوئی کسی کا ماتحت ہے ہی نہیں گھروں میں, اور گھر بھی آج کل نام ہے دیوار, اینٹے, صوفے, فانوس, گدوں کا. اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, یعنی گزوں کے حساب سے ہوتا ہے, 200 گز, 400 گز, چھوٹے گھر 60 گز. جبکہ میری نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے, 200 گز کا ہو, اتنے کمرے ہوں, فانوس ہو, صوفہ ہو, پنکھے ہوں, ایئر کنڈیشن ہو. جبکہ میری نظر میں گھر کی ڈیفینیشن یہ, بولو بھائی, میری نظر میں گھر اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی ہوں, معتد بھی بچے ہوں. معتد بھی کا مطلب قابل ذکر, بولو بھائی, اتنے ہوں کہ پتا چلے کہ بچے ہیں, گننا پڑے ان کو, افراد ہوں, اور اس گھر میں ایک عدد دادا دادی یا نانا نانی بھی, بولو بھائی, ہوں, ایک آدھ بوڑھا بھی اس میں, دونوں ہوں تو سبحان اللہ. دادا دادی ہوں یا نانا نانی دونوں, دونوں چاروں تو نہیں ہو سکتے نا, کیونکہ دادا دادی کا گھر کچھ اور ہوگا, یا نانا نانی ہوں گے یا دادا دادی ہوں گے. تو اس کو کمپلیٹ کیا کہا جاتا ہے؟ گھر. اگر دادا دادی میں کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو آدھا گڑھ گھر اجڑ گیا. ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن میں ابھی آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف, یہ بات کمپلیٹ کر دوں. گھر میں اگر بوڑھا نہیں ہے تو آدھا گھر بولو بھائی اجڑ گیا, برکت ختم. کوئی تو ہو جس سے انسان دعائیں کروائے, جس کی خدمت کرے. اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے تو چلو آپ کے بچے ہوں تو وہ والدین ان بچوں کے کیا بن گئے؟ دادا دادی یا نانا نانی. تو بوڑھے کا وجود گھر میں گھر کو گھر قرار دینے کے لیے بولو بھائی ضروری ہے, ورنہ تمہارے اور انگریزوں کے گھر میں کوئی فرق, ورنہ گھر میں اور ہوٹل میں کوئی فرق. دبئی کبھی کبھار جاتے ہو نا تو ہوٹل کرائے پر لیتے ہو, اس میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے, بچے نہیں ہوتے. بیوی کبھی ہوتی ہے, کبھی عورت ہوتی ہے کوئی بیوی کے نام پہ, کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے, عیاشی تو ہو جاتی ہے وہاں پہ. ہوٹلوں کو گھر, ارے بھائی بولو یار, کچھ ڈنڈا یار اٹھا کے, مجھے غصہ آتا ہے. ہم نے تھوڑی کہا ہے آپ ادھر آؤ ہمارا بیان سننے, بھائی اپنی مرضی سے آئے ہو. تو اتنی سست, مجھے سست آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے. ویسے سست اگر کوئی ہو نا, کوئی کام نہ ہو تو سست پڑا ہوا ہے وہ برداشت ہو جاتا ہے, حالانکہ یہ بھی غلط ہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, لیکن چلو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے. لیکن جب کوئی کام کر رہا ہو انسان, پھر وہ کام سستی سے سر انجام دینا بہت بری حرکت ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے جمائیاں لینا شروع کر دوں یا ایسے ہی پھینکنا شروع کر دوں, کوئی ذہن میں کوئی مضمون نہ ہو, کوئی بات نہ ہو, ایسے ہی بس سستی میں, تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو ایسے ہی سننا بھی ایک کام ہے. جب بات کر رہا ہوں تو آپ کی طرف سے سننے کا باقاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے. تو یہ عمل بھی ایک چستی کے ساتھ, حاضر دماغی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں ایسا نہ لگے کہ آپ کو کسی نے بندوق کی نوک پہ لا کے بٹھا دیا. پرانے زمانے میں ایک کامیڈی شو آیا کرتا تھا 50-50, باتیں کرنا ممبر پہ مناسب تو نہیں ہے لیکن چلتا ہے تھوڑا بہت, ٹھیک ہے. وہ بچپن میں ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں, ادھر ادھر جا کے دیکھا کرتے تھے 50-50. تو وہ اس میں ایک چیز دکھائی, یہ جو کمنٹری کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کھیل کے دوران اس پلیئر کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے جس کی طرف سے پیسے ملے ہوئے ہوں یا کوئی دھمکی ہو, واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں, لیکن وہ ایک کامیڈی شو تھا. تو اس میں دکھایا کہ ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے اور کھیل میں بار بار وہ کہہ رہے کہ بہترین کھیل رہے ہیں سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ, اور حالانکہ وہ جو کلیم اللہ تھا اس کے ہاتھ میں گیند آئی نہیں رہی تھی, اس کی ہاکی پہ گیند ٹچ ہی نہیں ہو رہی تھی, لیکن بار بار وہ کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ. اب جو تماشائی تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ یار ہم تو یہاں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں, کلیم اللہ سے زیادہ سست تو کوئی کھیل نہیں رہا. تو لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, احتجاج, اور وہ پھر بھی کہہ رہے کہ بھائی کلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ بہترین کھیل رہے ہیں کلیم اللہ. جب لوگوں نے زیادہ شور مچایا تو وہ کہتے کہتے نا رونے لگا, روتے روتے کہہ رہے کہ بھائی کلیم اللہ سے اچھا کوئی بھی نہیں کھیل رہا, رو رہا ہے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے. تو پھر دکھایا کہ پیچھے کوئی شخص بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے کیمرے کو اس طرف کیا, پیچھے بندوق اس کی کمر پہ رکھی ہوئی ہے, کرسی کے پیچھے ایک بندہ چھپا ہوا ہے. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا پیچھے. تو ایسے ہوتا ہے. تو اسی سے بات چل پڑی ہے. تو ایک اور بات اس میں تھی کہ ایک خاتون نادرہ کے آفس میں آئیں اور نادرہ والوں کی حرکتیں بتائی ہیں کہ یہ اتنے برے نہیں ہوتے, لیکن بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے. تو نادرہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے، حالانکہ میں بیوہ بولو بھائی نہیں ہوں. ثبوت کے طور پر یہ میرے شوہر میرے سامنے موجود ہیں، یہ میرے شوہر ہیں، یہ دیکھو آپ نے بیوہ لکھ دیا. تو اس کی کریکشن کرنی ہے. اب نادرہ والوں نے بولا یار اب کاغذات میں کریکشن کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے بھائی، شوہر کو زندہ ہونا ثابت کرو، پھر اس کا لنک کیا ہے، نکاح نامہ، میرج سرٹیفکیٹ، پھر شوہر کا پتہ نہیں اپنا شناختی کارڈ بھی ہے یا نہیں ہے، تو پہلے اس کا بے فارم، پھر بڑے مسائل ہیں. تو اس نے کیا، محترمہ آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ آپ یہ کاغذات صحیح ہو جائیں، جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے. اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں. اس نے بندوق نکالی، اس کے شوہر کو ٹھا کر کے گولی مار دی. اس نے کہا جی یہ کیا کیا؟ انہوں نے بولا اب یہ صحیح ہو گیا، آپ بیوہ ہو گئی، آپ کیا ہو گئی، بیوہ ہو گئی. تو نادرہ والے بعض دفعہ اس طرح بھی کاغذات میں کریکشن. تو کوئی بھی خاتون جو اپنے آپ کو بیوہ سے شادی شدہ کروانا چاہتی ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں. نادرہ والے کہتے ہیں لوگ کہ اس طرح بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، واللہ اعلم. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بیداری کے ساتھ بات سنا کریں. تو کیا بات چل رہی تھی اصل جو ٹاپک تھا اس؟ ہاں بزرگوں کی بات میں کر رہا تھا، ٹاپک تو مجھے یاد تھا لیکن وہ جو کس اسٹاپ پہ آگے ہم رکے تھے. تو گھر میں ایک آدھ بوڑھے کا ہونا ضروری ہے، اس کی چخ چخ سنا کرو، اس کی برداشت کیا کرو، اس سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اس کی خدمت کر کے اس کی دعائیں بولو بھائی لیا کرو، اس سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ سے آفات کو ٹالے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور بوڑھے کا یہ احترام ہے گھر میں، دادا دادی یا نانا نانی کا، کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو اور وہ نماز میں آپ کو پکاریں تو آپ نماز توڑ دیں. اتنا احترام ہے ان کا اسلام میں، اتنا احترام ہے. آج بوڑھوں کی کسی حد تک ہمارے معاشرے میں خدمت تو ہو رہی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں ابھی الحمدللہ، اتنا نہیں ہے کہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں، خدمت تو ہو رہی ہے مگر احترام ختم ہو گیا. اور خدمت ہوتی ہے پیشانی پہ لکیروں کے ساتھ، اندر سے دل میں خواہش ہوتی ہے یار یہ دنیا سے جائیں، جان چھوٹے کھانستے رہتے ہیں، مجبوراً خدمت کرنی پڑ رہی ہے. پیشانی پہ لکیریں بولو بھائی، کیونکہ وہ تمہاری پیدائش کا سبب ہیں. ان سے بڑا بزرگ رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کائنات میں آپ کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جسم سے اللہ نے آپ کو بنایا. کئی رشتے ہیں ان سے، کئی رشتے، ماں اور باپ، دادا دادی اور نانا نانی کی ساری خصوصیات اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں بلڈ کے ذریعے. تبھی ڈی این اے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے نا، فوراً پتہ چلتا ہے. سب سے زیادہ انسان اپنے باپ اور ماں کے مشابہ ہوتا ہے، ساری کوالٹیز آتی ہیں. اتنا قریبی رشتہ انسان کا اس کائنات میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد. دوسری بات یہ کہ ان کے آپ پر احسانات بہت زیادہ ہیں. نمبر ایک، انہوں نے آپ کو زایا، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے زایا، آج ماں کے پیٹ میں ماں بھی بچے کو زایا کرتی ہے کہ ایکچولی میرے دو بچے ہو گئے، میں تیسرا برداشت نہیں کر سکتی، زایا کر دیتی ہے. آپ کے والدین نے آپ کو زایا بولو بھائی نہیں کیا، وہ زایا بھی کر سکتے تھے ٹینشن کی وجہ سے، کون پالے گا، خرچے کون برداشت کرے گا. یہ بہت بڑا احسان ہے. پھر جب پیدا ہوئے تو آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو سہارا دیا، جس کی وجہ سے اس نے عزت کے ساتھ آپ کو گھر میں، یہ سب باتیں انسان بڑے ہو کر بھول جاتا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے. یہ آپ کے باپ نے آپ کی ماں پر احسان کیا، اسے گھر سے بولو بھائی نہیں نکالا، اسے چھت میسر کی تاکہ وہ عزت کے ساتھ آپ کی پرورش دیکھو بچے عیدی سینٹر میں بھی پل جاتے ہیں، عیدی سینٹر میں پلے ہوئے بچوں میں اور خاندان میں پلے ہوئے بچوں کی مینٹل اپروچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. بچے کسی ٹرسٹ میں بھی پل جاتے ہیں، عیدی سینٹر میں بھی پل جاتے ہیں. مجھے اگر بچپن میں گھر نہ ملتا، باپ اور ماں کا اور بھائی بہنوں کا سہارا نہ ملتا، تو آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کر نصیحتیں بولو بھائی نہ کر رہا ہوتا. خاندان ہے جو انسان کی مینٹل اپروچ کو اونچا کر دیتا ہے، اور بھکاری یا ٹرسٹوں میں پلنے والے، الا ماشاءاللہ اللہ کسی پر خصوصی فضل کرے تو الگ بات ہے، لیکن ان کو وہ عزت نہیں ملتی. ان کی ذہنی گروتھ کیا ہو جاتی ہے؟ نیچے چلی جاتی ہے. تو بچہ بھائی بہنوں میں، والدین میں، اس خاندان میں، اس کے چاچے ہوں، اس کے ماموں ہوں، اس کی پھوپیاں ہوں، اس کی خالائیں ہوں، اس کے کزنیں ہوں، اس کے کزن ہوں، یہ ان میں جو انسان کی گروتھ ہوتی ہے وہ تنہائی میں ان رشتہ داروں کے بغیر دوستوں میں نہیں ہوتی. یاد رکھو، دوست دوست کو خراب کرتے ہیں، رشتہ دار رشتہ داروں کو بناتے ہیں. اس پر ابھی چلوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو سب سے پہلے گھر میں وجود کس کا ہونا چاہیے؟ بزرگ کا وجود. اس کے بعد بیوی تو ہے ہی، وہ تو اس کے بغیر تو گھر بنتا ہی نہیں نا. اس کے بعد کس کا وجود ہونا چاہیے؟ اولاد ہونی چاہیے. معتد بھی، یہ گاڑا لفظ ہے، معتد بھی کا مطلب قابل ذکر بچے، بچیز. سمجھ رہے ہو؟ پھر گھر کیا بنے گا؟ گھر بنے گا. تو اس گھر کی میں بات کر رہا ہوں. تو گھر میں قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. تو ہر آدمی کا قانون اور ضابطے میں بھی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ بھائی بیگم کی ہر خامی برداشت ہوگی، کھانے پینے میں تاخیر برداشت. بولو بھائی، کہتے ہیں بھائی میرا میٹر گھوم جاتا ہے، بیگم کپڑے وقت پہ نہیں دھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کرو وہ نہیں، کھانا مجھے ٹائم پہ. ترجیحات ہوتی ہیں نا ہر ایک کی. بعض لوگوں کھانے میں اول جلول ہوتے ہیں، ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے مجھے ٹائم پہ آفس جانا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو بھائی مجھے کپڑے ٹائم پہ چاہیے. بعض لوگوں کی نظر میں ترجیح کیا ہے کہ میری خدمت کرو نہ کرو، میرے والدین کی مجھے خدمت، بولو بھائی، چاہیے. تو ان کی نظر میں ترجیح کیا ہے؟ بھائی والدین کی خدمت سب سے. لوگ کہتے ہیں نا بڑی بیگم سے، بیگم تم مجھ سے منہ پھڑ کے جتنی مرضی بات کر لیا کرو، لیکن میرے ابا سے ذرا بولو بھائی تمیز. اسی طرح خواتین میں بھی ہے، شوہر سے کہتی ہیں بھائی مجھے خرچہ کم کر دو، لیکن بات جب بھی کرو تو کس سے؟ تمیز سے کرو، وقت زیادہ دو. بعضوں کی نظر میں ہوتا ہے ٹائم نہیں چاہیے، روکڑا چاہیے. سعودیہ چلے جاؤ کمانے کے لیے، چار سال تک وہیں رہو، چار کیا 40 سال وہیں گزارو، مگر اللہ کا واسطہ کچھ پیسے. بے یار ہوتا ہے نا ایسے، بھائی ہمیں بندہ نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے. ترجیحات ہوتی ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ساری چیزیں مل جائیں. ہمیشہ ہم زندگی گزارتے ہیں ترجیحات، پرائیورٹیز جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ ترجیحات کی بنیاد پر. دنیا میں اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہتا ہے کہ میری کوئی ترجیح نہیں ہے، بیگم مجھے سب چیزیں چاہیے، میرے ابا سے بھی اچھا سلوک، میری اما سے بھی اچھا سلوک، مجھ سے بھی اچھا سلوک، کھانا بھی ٹائم پہ، کپڑے بھی استری ٹائم پہ، اخلاق سے بات بھی، زینت بھی، میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں، گھر کے میں کوئی آئے گا بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، اور اتنے بجے تم نے سونا ہے، اتنے بجے تم نے اٹھنا ہے، دوپہر اتنے دیر کیلولا کرنا ہے، اس کے بعد فوراً اٹھ کے چائے بنانی ہے. بیگم کہے بھائی کچھ تھوڑا سا ہلکا کر لو، کہ نہیں مجھے ساری کی ساری چیزیں 100% درست چاہیے. ایک دن بھی گھر چل سکتا ہے؟ بولو نہیں چلے گا. یا عورت کہے شوہر سے آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں، آپ ڈانٹیں بھی نہیں، سوری بھی آپ ہی کیا کریں، پیسے بھی بھرپور طریقے سے دیا کریں، اپنی پوری تنخواہ مجھے بتائیں بھی، میرے ہاتھ میں پکڑائیں بھی، پھر مجھ سے پیسے لے کے کھایا کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور مجھ سے اپنے ابو امی کی خدمت کا بھی نہ کہیں اور یہ بھی نہ کہیں وہ بھی نہ کہیں, میں جو چاہے کروں, میں پڑھنا چاہوں, میں جاب کرنا چاہوں, جاب بھی کروں تو تنخواہ بھی آئے تو تنخواہ کبھی نہ پوچھیں مجھ سے. ساری چیزیں میں چاہتی ہوں میرے شوہر میں کیا ہوں, پرفیکٹ. چلے گا گھر دو دن, بولو بھائی, اور آپ کی شکل بھی اچھی ہو. یہ بھی خواہش. اتنے سارے کام کرنے کے بعد آدمی کی شکل اچھی رہے گی ہے بھائی؟ اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان کی شکل اچھی رہے گی؟ بولو بھائی, نہیں رہے گی. تو نہ اس کی اچھی رہے گی نہ اس کی اچھی رہے گی. تو دنیا میں حکومت کے بھی یہی اصول ہیں, ترجیحات. حکومت بعض دفعہ بڑے بڑے اسمگلروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی کہ ان کو نہیں چھیڑو, چھوٹے موٹے اسمگلر پکڑ لو, چور ڈاکو پکڑ لو, یہ بڑے کو ابھی فی الحال کیا کرو, چھوڑ دو اس کو بھائی, سارے کام نہیں ہو سکتے. ہو گئے نا, ایسا نہ ہو یہی ہم کو کھا جائے, یا اس کو چھوٹ دو مگر اس سے کچھ اپنے کام کروا لو. ہوتا ہے نا ہر ملک میں. تو بات لمبی ہو رہی ہے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کے, ہر ملک کے, ہر خاندان کے, ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کچھ اصولوں پہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں ان اصولوں کو, ٹھیک ہے نا, کچھ اصولوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بدلے میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کرتے. تو یاد رکھو یہ کائنات بھی ایک ریاست ہے, اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کا بھی ایک بہت بڑا اصول ہے, وہ اصول ہے کہ میں ہر چیز پہ سمجھوتا کر لوں گا, لیکن انسان اگر میرا بن کے نہیں چلے گا تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ. بولو بھائی, تم سب سے پہلے میرے ہو باقیوں کے بعد میں. ما يفعل الله بكم لولا دعاؤكم ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھو گے, اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھو گے, ما يعبأ بكم ربی, تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. چاہے تم ترقی کرتے کرتے چاند اور مریخ کی حدود کو کراس کر لو, چاہے تم انسانیت کی خدمت کے نام پہ روز نت نئی چیزیں ایجاد کر لو, چاہے تم بہت بڑے سائنسدان بن جاؤ, بہت بڑے انجینئر بن جاؤ, بہت بڑا ٹرسٹ بنا کے کروڑوں غریبوں کو فری پھوکٹ میں کھانا کھلانا شروع کر دو, جب تک میری رضا کو سب کی رضا پر مقدم نہیں رکھو گے, میرے غلامی اختیار نہیں کرو گے, تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے انسانوں میں اس زمانے میں کہ مذہب کو زندگی میں لائے بغیر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں. اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرے دین کو فالو نہیں کرے گا دنیا کی نظر میں اچھا ہوگا, میری نظر میں وہ اچھا, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کائنات میں بعض غیر مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اچھائی کے ریکارڈ توڑ دیے, مگر اللہ نے ان کو بھی معاف, بولو بھائی, نہیں کیا. زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر گزرا تھا, عرب کی جو شاعری تھی نا, عرب کی شاعری بڑی کمال کی شاعری ہے, اس سے عرب کے کلچر کا پتہ چلتا ہے. ایک شاعر گزرا ہے زمانے جاہلیت میں, اس کی شاعری میں انسانوں کی مثبت تعمیر بہت زیادہ ہے, یعنی پازیٹو شاعری ہوتی ہے نا, کہ لوگوں کو سخاوت پہ لانا, لوگوں کو بہادری پہ اکسانا, رشتہ داری جوڑنے پر اکسانا, مظلوم کی مدد پر اکسانا, اللہ کی تعریف بھی بہت ہے اس کے کلام میں. ایسے اچھے اچھے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں. غیر مسلم شاعر تھا مگر اتنا اچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے اگرچہ دلچسپی, بولو بھائی, نہیں تھی, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کا کلام سننا شروع کیا, صحابی نے بیان کیا. حدیث میں آتا ہے 100 سے زیادہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اس کے سنے, اور اس کی تعریف کی، فرمایا اگر یہ زندہ ہوتا کاد ان یسلم، تو امید تھی کہ یہ اسلام قبول، یعنی اتنی تعمیری سوچ والا آدمی ہے، اتنی اچھی سوچ والا آدمی ہے. بہت بڑی بدقسمتی کہ اتنی اچھی سوچ والا آدمی اسلام کی نعمت سے محروم ہو گیا. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عرب ان کو کردار کے لحاظ سے بہت اچھا کہا کرتے تھے. کیریکٹر میں ابو طالب کے کسی نے کبھی انگلی، بولو بھائی، نہیں اٹھائی. حدیث میں آتا ہے، صحیح احادیث میں، ابو طالب کی طبیعت میں بخل نہیں تھا، غربا اور مساکین کو کثرت سے، بولو بھائی، کھانا کھلانا، رشتہ داری جوڑنا، لوگوں کا خیال کرنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، ابو طالب نے آپ کا ساتھ، بولو بھائی، نہیں چھوڑا. آپ جو عرب تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا کہ روٹی پانی بند کر دو، معاشی بائیکاٹ کرو ان کا. اس 3 سال جب آپ گھاٹی میں آپ نے وقت گزارا، تو اس میں ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر ایمان کی توفیق کیوں سب کے ہیں مگر اللہ کے، بولو بھائی، نہیں ہے. اور اللہ کے کا مطلب صرف اللہ کے، ابو طالب تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو تو صرف اور صرف کس کو مانو، بولو بھائی، مجھے. میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے، ابو طالب یا دیگر مشرکین مکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے نہیں کہتے کہ دو اللہ کے آپ قائل ہوں. ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا، ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے، ہمیشہ. جب بھی قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آج بھی جو مشرک ہیں نا، ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ، ایک خدا ہے. کوئی گاڈ کہے گا اس کو، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، لیکن مانتے کس کو ہیں؟ ہندو بھی کس کو مانتا ہے؟ یہ بنانے والا کون ہے؟ ایک. تو یہ جو شرک ہوا ہے نا، شرک یہ کس نوعیت کا ہوا ہے، اس کو سمجھیں. شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار، بولو بھائی، دے دیا ہے. سارے نہیں، کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، کچھ اس کو دے دیے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ والا جو بت ہے، اس بت کو بھی نہیں دیے. یہ جو بزرگ تھے نا، جن کے نام پہ ہم نے بت بنایا ہے، ان بزرگ کو اللہ تعالی نے مثلا اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو؟ لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے، تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو، بولو بھائی، اولاد دے دیں گے. عین یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی شرک عین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی خود سے آپ کی مشکلات آسان نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے آپ کی مشکلات، بولتے کیوں نہیں؟ یہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں پانچ بڑے بڑے بت تھے، ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ اصل میں پانچ بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اللہ والے لوگ تھے. جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے نام کی مورتی بنا کر ہم ان سے دعا مانگیں گے، مانگیں گے ان سے، دے گا کون؟ اللہ. نہیں یاری بات. اور بعض یہ کہتے تھے مانگیں گے ان سے، دیں گے یہ مگر اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے. ان دونوں قسموں کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ شرک. کہ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار، سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس، کسی کو نہیں دی اللہ نے. یہ والا شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. آج جب کسی سے بات کی جائے نا مشرک سے، تم رسول سے کیوں مانگتے ہو، فلاں سے کیوں مانگتے ہو، کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو جب اختیارات دے دیے تو ہم اگر اللہ کے حبیب سے مانگ لیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہے بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو کون کیا کرتا تھا؟ مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے تھے، وہ بتوں سے مانگتے تھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بت کے پاس، اللہ نے کہا میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، پولیس کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کی مدد کرنے کے، ہیں بھائی، ڈاکٹر کے پاس اختیارات ہیں آپ کو اولاد دینے کے، بے اولاد لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے؟ ہیں بھائی، یہ موضوع میرا ابھی توحید مقصد نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں، اصل میں ادھورا چھوڑ دو نا پھر وہ، پھر مجھے پتا ہے فیس بک پہ گالی آنا شروع ہو جاتی ہیں، برا بلا ہے اس کو، جب پولیس کے پاس اختیارات ہیں تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے، یہ اس طرح کے آ جائیں گے. اصل تو میں آ رہا ہوں اب. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگا کہ چلو یہیں اتر جاؤ یار. کیا خیال ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو یاد رکھو پولیس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے. اسباب کے تحت تو سب کے پاس سب کچھ، ہر قسم کے اختیارات ہیں، اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہیں اسباب والے. آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ پولیس کے پاس بھی ہیں. تو پھر پولیس سے، معاذ اللہ، پھر پولیس کو، پھر تو پولیس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا نا. آپ مانتے ہیں کہ پولیس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں، ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے لاجیکلی کوئی کام کرنا، میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے نلکا کھولیں گے، پوری ایک سائنٹیفک لاجک ہے نا، پانی اوپر سے نیچے آئے گا. اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں، آپ چھو منتر کر کے بولتے ہیں بس جب چاہو آپ بارش برسات سکتے ہو، جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا، یہ شرک ہے. ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے، اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے، تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے، حل ہو جائے. جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے، چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی، میڈیکلی بڑھاپے میں دعا ممکن، سوری اولاد ممکن نہیں ہے، لیکن کہا تھا مجھے ایسا ہی چاہیے. اللہ نے کہا چلو بوڑھے ہو گئے ہی دے دوں گا میں تمہیں. اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک، بولو بھائی، نہیں کیا ہے. اور اگر آپ نے، یاد رکھو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے، کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے. مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو، تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا بولو بھائی بند کر دو, کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین, تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں, تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا, لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی, میں نے کہا کدھر کی روانگی, کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں, کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار. تو کہہ رہے کیا ہوا, مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا, عبداللہ شاہ غازی تھوڑی تھوڑی مانگوں گا. تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں, مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں, مزار تھوڑی ہیں. بہت سمجھایا, مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا, دلائل کے انبار لگا دو مگر بات سمجھ میں, یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے. استخارے کا ایک دفعہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا نا, پھر بھی استخارہ کرے گا جو اپنے طریقے سے. ایک تو سنت استخارہ ہے نا جو میں بولتا رہتا ہوں, ایک غلط استخارہ ہے جس میں کچھ نکلتا ہے. کتنا چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی یہ استخارے نہیں ہیں اسلام میں. کل ایک خاتون آئی بڑی عمر کی کہ میری بیٹی کی شادی تھی تو وہ لڑکے کا رشتہ آیا, میں نے استخارہ نکالا اس میں کالا آیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا, میں نے کہا میرے بیان بھی سنتی ہیں اور کہہ کے تھک گیا, مگر یہ جو بیماری ہے نا, یہ جو بیماری ہے نا, ایک دفعہ استخارے کی, روحانی علاج کی, جن چڑیل بھوت کی, جادو ٹونے کا وہم, یہ نکلتی نہیں ہے. میں نے کہا محترمہ اما جی آپ کی بیٹی آج کل رشتے کہاں آ رہے ہیں؟ اگر بندہ اچھا ہے, میں نے کہا خواب میں کالا نکلا ہے, بندہ تو کالا نہیں ہے نا, ایسے ہی میں نے کہا. لڑکا تو اتنا کالا نہیں ہے نا جتنا خواب میں کالا آیا تھا, لڑکا ایسا ہے کہ اتنا کالا ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بھائی بیٹی کو پتہ نہیں پسند آئے کہ نہ آئے, تھوڑا بہت تو لڑکے کالے پیلے بھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بالکل ہی بلیک ہے اتنا کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہا. اور آپ کی بیٹی بالکل گوری چٹی ہے, پھر تھوڑا میچنگ کا رشتہ, بولو بھائی. نہیں لیکن محض اس بھائی کوئی کالا پیلا بیٹھو, میں یہ میری عادت ہے ایسا, یہ تو اس کو کوئی وہ نہ کریں, آپ لوگ دل پہ نہ لے کے جائیں. کسی کو اللہ نے کالا بنایا, کسی کو گورا بنایا, یہ تو ایک مزاح کی چیز ہوتی ہے نا, کسی کا مذاق اڑانا مقصد بول لو نا یار نہیں ہے. تو کیونکہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ مزاح کرنا پڑتا, میں نے کہا استخارے میں کالے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لڑکا اچھا ہے تو بیٹی کی شادی وہاں آنکھ بند کر کے کر دیں, اچھا نہیں ہے تو استخارے سفید بھی نکلتے رہے, سفید کبوتر نکلے استخارے میں. آپ نے بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرنی, اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ استخارے کی ڈسی بھی ہیں, یہ پھر کھڑی ہو جائیں گی. نہیں جی آپ نکال کے بتائیں. لوگ آ جاتے ہیں پرچہ لے کے میرے پاس, کئی دفعہ ایسے ہوئے فون آیا, اٹھائے جی فلاں بات کر رہا ہوں, جی فرمائیے, میرا نام جی عبد الشکور ہے. تو کیا کروں بھائی, میری والدہ کا نام بی بی گل چمن, تو بھائی میں کیا کروں, اپنے کیوں شجرا نے سب بیان کر رہا ہے بھائی, تو مجھے اس سے کیا غرض, آپ کی اماں کا نام کیا, آپ کے دادا کا نام کیا, کہہ رہے ہیں آگے سنے تو صحیح. تو میری اماں کا نام یہ ہے اور بچی کا نام یہ ہے, اپنی گھر کی بچیوں کے نام بتا رہا ہے بھائی مجھے, تو کیا کرنا ہے, کہہ رہے آپ استخارہ نکال دیں. جہالت ہے, اپنا نام, اپنی اماں کا نام, اپنی بچیوں کا نام بتا کے کیا نکالنا. میں نے کہا ہم نے آج تک اپنی شادیوں میں کبھی استخارہ اللہ کا شکر ہے نہیں نکالا, ورنہ اب تک کنوارے کے کنوارے ہی ہوتے. ہمیں تو جہاں رشتہ ملا ٹرائی مارا استخاروں کے چکر, جو یہ آج کل جاہلوں والے استخارے ہو رہے ہیں, اس کے چکر میں الحمدللہ ٹرائی کرو یار. ان کو بھی منع کر دیا استخارہ نہیں نکالنا, لڑکی والوں کو بھی سختی سے کیا بول دیا نہیں نکالنا, اور اگر نکالا, کیونکہ ڈر ہی ہوتا ہے نا ان کا سوتے میں پتہ نہیں کیا خواب آ جائے, اچھا بھلا ایک رشتہ انکار کر دیں یار, کہ اگلے بھی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ انکار کر دے گا تو ہم بھی کنوارے ہی رہ جائیں گے. ان کو سختی سے منع کیا استخارہ نہیں نکالنا, لیکن اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا جیسے کہ نہیں آتا تو پھر ان کو بولا کہ ہمارا جو استخارہ ہے نا میرا والا بہت طاقتور ہے, اس میں یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کا اگر نیگیٹو بھی آئے تو پھر بھی یہی کرنا ہے, استخارے میں یہ نکلا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ ان کا استخارہ اگر نیگیٹو بھی آیا تو مجھے جو استخارہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرنا اور ان کو بتا دینا کہ آپ نے بھی کیا کرنا ہے, یہی کرنا. چھوڑ دو یہ استخارے یہ جو آج کل چل رہے ہیں. یاد رکھو جو شریعت کے آدھے حکم کو لیتا ہے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی برباد کرتا ہے. ہمارے نبی کی سیرت دیکھا کرو, اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں میں زیادہ نہیں جاتا. تو یہ روحانی کا ایک دفعہ دماغ میں خناس بھر جائے, کسی نے کچھ کر دیا یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, اور یہ مزاروں کا ایک دفعہ دماغ میں بیٹھ جائے تو انسان مسجد سے کیا ہوتا ہے, یہ مزاروں پہ جانے والے اکثر مسجدوں کے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن, ان میں ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں کہ جس کا دل مزار پہ, بولتے کیوں نہیں, اٹکا ہوا ہو, یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اور یہ بھی یاد رکھو جو مزاروں پہ جانے والوں کے جن چڑیل بھوت اترتے ہیں, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ کہتے ہیں جن اتر گیا, تو چڑھتا بھی وہیں سے ہے, نہیں آ رہی بات. جن کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وہاں جائے گا, اس لیے جن چڑھ جاتا ہے تاکہ یہ وہاں جائے تو میں اتر جاؤں اور اس کا عقیدہ مزار سے پکا ہو جائے. ابھی ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے, ان کے پاؤں میں دھاگا, انگوٹھے میں بھی دھاگا, تھوڑا سا ان میں گرین شیڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہمارے پہ رشتے دار بہت مختلف قسم کے رشتے دار ہم نے الحمدللہ پالے ہوئے ہیں, مختلف ڈیزائن کے. جب خاندان بڑا ہوتا ہے نا تو یہ بھی آدمی کی مینٹل اپروچ اونچی ہوتی ہے, اس کو ہر قسم کے رشتے داروں سے واسطہ پڑتا ہے. تو ان کے دھاگے, ان کے گھر میں سب ایسے ہی, کسی کے انگلی پہ دھاگا, کسی کے یہاں, کسی کی امام زامن, کسی کے پتہ نہیں کیا کیا بندہ رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کو میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں ان دھاگوں میں لپٹا ہوا, آپ کے مسائل حل ہوئے, ایک مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بس سے بچائے, کبھی مجھے دیکھا کوئی دھاگا بندھا ہوا؟ ہمیں تو جب گھر میں دھاگے کی بھی ضرورت ہوتی بھی ہے نا کوئی کام سلائی کے لیے, تو وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا, دھاگے ہی نہیں شارٹ ہیں, جو ضروری دھاگے ہیں وہ نہیں ملتے ہمیں. تو میں نے کہا آپ نے کبھی ہمیں دیکھا؟ اور میں نے کہا ہمارے مسائل بھی آپ سے زیادہ ہیں, آپ کا صرف ایک مسئلہ ہے, ہمارے مسئلے کتنے ہیں؟ 3 بڑے بڑے مسائل ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور ایسے مسئلے ہیں جو کبھی حل, بھائی سمجھ رہے ہو نا, یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک آدمی نے اپنے ابا سے پوچھا نا کہ ابو یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا ہے تو پھر کرتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا عقل بادام کھانے سے نہیں آتی, ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. سمجھ رہے ہیں, عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکریں کھانے سے آتی. تو میں نے کہا ہمارے الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے, میں نے کہا ہمارے مسائل آپ سے زیادہ, وسائل آپ سے کم. مسائل زیادہ اور وسائل آپ سے کم, آپ کے مسائل کم اور وسائل ہم سے زیادہ, پھر بھی آپ پریشان ہو, اللہ کا فضل ہے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, ہمارے دعا سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہمارے کس سے حل ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کسی دھادے کے اور یہ امام زامن اور یہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو اللہ نے کب کہا کہ سارے مسئلے تمہارے دنیا میں حل ہو جائیں گے؟ یار کیا خیال ہے, دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے, اگر مسئلے حل ہوتے نا تو حکمرانوں کے حل ہوتے. ہمارے جو حکمران ہیں, یہ دنیا میں کسی کے بھی حکمران ہیں, سب سے زیادہ دولت اور قوت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکمرانوں کے. سب سے زیادہ مسائل میں گرے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ یہی لوگ, ان کو ہر وقت اپوزیشن کا ڈر. بڑے بڑے حکمران ہیں, اتنی پاور, ان کے مسائل بھی بڑے بڑے, تو جب انسان کے پاس وسائل بڑے ہوتے ہیں تو مسائل بھی اسی حساب سے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وسائل تھوڑے ہوں تو مسائل بھی تھوڑے، اور وسائل تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، مسائل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن انسان کمپرومائز کر لے کہ بھائی میں صرف کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے. اللہ حل کر دے، ٹھیک ہے. اللہ اگر حل نہیں بھی کرتا تو تسلی بہرحال دے دیتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. خوب اچھی طرح سنیں یہ بات. ابو سعید خدری کے والد بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. نبی کی خاطر اپنے گھر کے مرد قربان کرا دی حضرت ابو سعید کی والدہ نے. ماں بیوہ ہو گئی، بیٹے شہید ہو گئے، ایک بیٹا بچائے ابو سعید جو 11-12 سال یا 10 سال کی عمر تھی، ان کی بچے تھے. اب صحابہ کے گھروں میں جو شہادتیں ہوئی ہیں تو فاقے پڑنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے 70 افراد شہید ہوئے، یہ جوان تھے، کمانے والے تھے، 70 گھروں کے چولہے بند ہو گئے. کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے. اس لیے یاد رکھو، جو انجینئر بدبخت بیٹھ کے حضرت معاویہ کو برا بلا کہتا ہے، دلائل کی دنیا میں جواب تو بہت ہیں، علماء دے چکے ہیں، لیکن اس بدبخت کو اپنی موت کے برے انجام سے ڈرنا چاہیے. ایک آج کا بچہ بیٹھ کر حضرت علی اور معاویہ میں امپائر بن کے یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی، اس کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی، اور یہ بہت بڑی جرات اور دلیری ہے. بڑوں کے اختلافات بڑوں تک محدود رہنے دو، آپ اتنا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بیٹھ کر ایک صحابی رسول پر تانے دو؟ مجھے اس انجینئر پہ خدا کی قسم غصہ نہیں آتا، مجھے ان مسٹنڈوں پہ غصہ آتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کر جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں. کہ تمہیں دنیا میں بڑے بڑے علماء فقہا دنیا سے ختم ہو گئے، تمہیں کل کے لونڈے کو، ایک بچے کو تم نے بٹھا کے اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے، اس کی تحقیق کو تم تحقیق کہتے ہو. ایک طوفان بدتمیزی ہے میڈیا پہ صحابہ کرام کے خلاف، ہر تچا اٹھتا ہے، ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتا ہے. میری نظر میں حضرت عثمان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، میری نظر میں حضرت معاویہ کا یہ موقف درست نہیں تھا، تیری اوقات کیا ہے کہ تو ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے؟ امام مالک سے کسی نے کہا کہ کیا عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز نے اتنے کام کیے تو کیا وہ حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ امام مالک نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑا کرتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جانے والا غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے. صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ حکومت کی لالچ میں نہیں ہوا، ایک آزمائش تھی امت کی پر اللہ کی طرف سے. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا میں رشتہ دار ہوں، ان کے قاتلوں سے قصاص لینا میرا حق ہے، اور حضرت علی کہتے تھے کہ میرے لیے قصاص لینا ممکن نہیں ہے، پہلے حکومت کو مضبوط کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اجتہادی اختلاف تھا، اس بیس پر تلوار اٹھی ہے آپس میں، تو اس تلوار اٹھنے میں حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ غلطی پر تھے، مگر یہ غلطی دولت کی لالچ میں، پیسوں کی لالچ میں، بولو بھائی، نہیں تھی. وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتی، اس کی تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا، حضرت داؤد نے بھی فیصلہ کیا اور آپ کے بیٹے سلیمان نے بھی. اللہ فرماتے ہیں سلیمان کا فیصلہ صحیح تھا، داؤد کا فیصلہ، بولو بھائی، سلیمان کے مقابلے میں صحیح نہیں تھا. یہ اجتہادی غلطی چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابو بکر نے اعتماد کیا، ان کو گورنر بنایا، حضرت عمر نے اعتماد کیا، ان کو گورنر بنایا، حضرت عثمان نے اعتماد کیا. تو یہ اتنے حضرات ان پر اعتماد کر رہے ہیں، ان میں کوئی کوالٹیز ہوں گی، کوئی خصوصیات ہوں گی. لوگوں کی کالز آتی ہیں, انجینئر نے فلاں پہ الزام لگایا, اس کا جواب, فلاں پہ الزام لگایا. میں نے کہا جس آدمی کا کام یہی ہو امت میں تخریب کاری, تم اس کی باتیں سنتے کیوں ہو؟ دنیا میں علماء ختم ہو گئے ہیں کیا؟ پورے برے صغیر میں تمہیں ایک بچہ ملتا ہے جو ہے بھی انجینئر, جو عالم مفتی بھی نہیں ہے. حوالوں پہ مرتے ہیں لوگ کہ بھئی ہر بات حوالے سے کرتا ہے. تم نے جا کے دیکھا ہے وہ حوالے صحیح ہے یا نہیں ہے, ان کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک مثال دی تھی نا کہ انجینئر نے کہا کہ یہ جو ترمذی کی حدیث ہے رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں, اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا وہ اس کو نہیں کہا, وہ دوسری والی کو کہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کنفیوژن ہوئی ہے لوگوں سے, تو لوگ بڑے حیران ہوئے, کہنے یہ کہ اب ہم اتنی باریکی میں کیسے جائیں. تو میں نے کہا آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے, اتنی گہرائی میں آپ کو گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی اندھی تقلید نہیں کرنی. تو اب کیا کر رہے ہو؟ اب بھی تو اندھی تقلید ہی کر رہے ہو. کون سا ہر ہر مسئلے پر آپ نے پوری تحقیقات کی ہوئی ہیں؟ ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں اور اپنے آپ کو محقق قرار. بولو بھائی. کل ایک صاحب کا فون آیا, میں بعض دفعہ فارم میں ہوتا ہوں تو پھر میں فون پہ سنا بھی دیتا ہوں, سنانی نہیں چاہیے, انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, لیکن فارم میں آئے ہوئے تھے ہم پھر بعد میں سوری بھی کر لی ہم نے. وہ کہنے لگے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ابھی پھر یہ مسئلہ بیان کیا اسٹیج پر کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. مفتی صاحب آپ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں, اور وہ جب مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ تین ایک ہوتی ہیں تو انہوں نے حدیث بھی کوٹ کی ہے, صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ابو بکر کے دور میں, عمر کے دور میں تین طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے سیاستن کتنی کر دی؟ تین کر دی. تو مفتی صاحب اب آپ جواب دیں نا اس کا. مفتی صاحب کے پاس کرنے دھرنے کا اور کوئی کام ہے ہی نہیں. تھوڑی دیر میں رفع الیدین والے کا فون آ جائے گا, میں ساری پرچیاں لے کے ہر وقت اپنے پاس بیٹھا کروں رفع الیدین کی حدیث. یہ رفع الیدین پر تو 325 حدیثیں کہا جاتا ہے نا, ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کون سا والا رفع الیدین ہے. بعض حدیثیں ایسی جس میں تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین ہے اس کو بھی اسی میں ڈالا ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اتنی بھی سینس نہیں ہے عوام میں. 325 یا 400 حدیثیں کسی ٹاپک پر اسلام میں نہیں ملتی, اتنی تو حضرت عیسیٰ کے نزول پر نہیں ہے جو عقائد کا مسئلہ ہے. فروئی مسئلے پر اتنی حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ سینس لیس لوگ ہیں, مگر ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش میں, کوئی اپنے آپ کو کم علم ماننے کے لیے تیار. یاد رکھو اندھی تقلید وہ ہوتی ہے جو کسی جاہل کی ہو, کسی پڑھے لکھے کی تقلید اندھی کہلاتی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا یہ ابھی وہ کی حدیث بھی کوٹ کی ہے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو میں احترام کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کاموں کو دیکھ کے ان کا احترام کرتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات یہ کہ دنیا میں مفتی ختم ہو گئے ہیں جو مسائل ڈاکٹروں سے پوچھے جا رہے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. دنیا میں مفتیان کرام یا دینی مدارس یا دینی یونیورسٹیاں ختم ہو گئی ہیں جو مسائل کس سے پوچھے جا رہے ہیں اب؟ ڈاکٹر ذاکر نائک بےچارے کئی دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب لاکھوں کے مجمع کے سامنے یہ بات کہی کہ نبی کے دور میں تین ایک تھیں, ابو بکر کے دور میں تین ایک تھیں, حضرت عمر نے تین کو تین کر دیا, تو کسی کے دل میں خیال نہیں آیا کہ وہ ان سے پوچھے کہ حضرت اسلام میں اتنی بڑی تحریف حضرت عمر نے کر دی تو کسی صحابی نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کوئی غیر مسلم آج اسلام قبول کرتا ہے, سنیں میری بات, اور آپ اسے یہ حدیث اس طرح سے بتائیں کہ نبی کے دور میں تین کتنی ہوتی تھی؟ ایک. ابو بکر کے دور میں بھی تین ایک, حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی حضرت عمر نے کیا کیا تین کو؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے دور میں اکٹھی تین طلاقیں دو تو بیوی حلال رہتی تھی, ابو بکر کے دور میں بھی حلال تھی, حضرت عمر نے اس حلال بیوی کو کیا کر دیا؟ بولو نا بھائی, حرام کر دیا. اور جس غیر آدمی پر حرام تھی اس کے لیے کیا کر دیا؟ حلال کر دیا کہ وہ وہاں شادی کر لے. اس سے بڑی اسلام میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں سیاستن یہ کام کیا. سیاستن کسی کو کوڑے تو لگائے جا سکتے ہیں, سیاستن کوئی سزا تو بنائی جا سکتی ہے. حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دینا یہ سیاست نہیں ہے, یہ دین میں بولو نا بھائی تحریف ہے. تو میں نے کہا وہ سارے مخنجو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سوال نہیں کر رہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے, خلیفہ راشد بھی ہے وہ, ایک طرف کہہ رہے ہو کہ جنتی بھی ہیں خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، انہوں نے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر دیا، اور تمام صحابہ اس پہ خاموش بھی ہیں، تو پتہ نہیں جب اتنا بڑا دین تبدیل کر دیا تمہارے خلیفہ راشد نے تو پتہ نہیں کیا کیا اور بھی کیا ہوگا انہوں نے، تو پورا اسلام مشکوک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ تحقیق ہے تو پھر یہ بھی تو تحقیق کرو نا، اس کا کیا جواب ہے؟ ایک بات سن لیتے ہیں اور فوراً اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کی تحقیق میں نہیں جاتے، اور اس کو تحقیق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم محقق ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو وہ پھر کہنے لگے پھر آپ بتا دیں اس کا کیا جواب ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں نے آپ سے یہ اعتراض کیا ان کو آپ پہلے یہ کہیں کہ یہ اعتراض مفتی صاحب کے بتانے سے کیوں پیدا ہو رہا ہے آپ کے دل میں؟ آپ تو محقق ہیں، آپ کو تو خود سے یہ اشکال ہونا چاہیے تھا، اور آپ کے جس مفتی نے بھی یہ فتویٰ دیا آپ کو خود سوال کرنا چاہیے تھا کہ حضرت اس سے تو ہمیں خلفائے راشدین پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، تمام صحابہ پہ اعتماد ختم ہو رہا ہے، یہ کیسی سیاست ہے اسلام میں کہ حلال بی بی حرام اور حرام بی بی حلال، جبکہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر نے کتابیہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح پر بھی تو پابندی لگائی تھی. یاد رکھو پابندی لگائی نہیں تھی، منع کیا تھا مگر حرام قرار نہیں دیا تھا. حضرت حذیفہ نے جب یہودی عورت سے نکاح کیا حضرت عمر نے کہا نہیں کرو، انہوں نے کہا حرام ہے تو چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ زانی عورت ہوگی تو تم ایسی عورت سے نکاح کرو گے لوگ بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے نکاح شروع کر دیں گے، مسلمانوں کا خاندان خراب ہوگا. پھر بھی حضرت حذیفہ نے نکاح کر لیا اس عورت سے، حضرت عمر نے پھر بھی ان کو جیل بولو بھائی نہیں بھیجا اور اس نکاح کو کنسیڈر کیا، زنا کی سزا اس پہ جاری نہیں کی. حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا. پھر میں نے ان سے بتایا، میں نے کہا دیکھو نبی کے دور میں جو یہ جو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں بھی متا کرتے تھے، ایک ٹیمپریری میرج جسے کہتے ہیں، ابو بکر کے دور میں بھی کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگا دی. شیعہ یہی تو دلیل دے کے متا کو حلال کرتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت عمر نے جو پابندی لگائی وہ پابندی جدید پابندی نہیں تھی، وہی پابندی تھی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی، مگر بہت سے صحابہ کو اس پابندی کا علم نہیں تھا. حضرت عمر نے اسی پابندی کو نافذ کیا ہے، حضرت جابر کو علم نہیں تھا کہ نبی کے دور میں پابندی لگ چکی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ متا تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا اس لیے ہم اس کو حرام کہتے ہیں. میں نے کہا اسی طرح تین طلاق کو ایک کہنا نبی کے دور میں ختم بولو بھائی ہو چکا تھا، اور اس کی دلیل صحیح حدیث ہے عبداللہ بن عباس کی کہ زمانہ جاہلیت میں تین طلاقوں کو تین ہزار طلاقوں کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا، اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور آیتیں نازل ہوئے طلاق مرتان، دو مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ کر دی تو بی بی حلال بولو بھائی نہیں ہوگی، تو یہ حکم ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا. حضرت عمر نے اسی حکم کو نافذ کیا ہے. نہیں یاری بات، کیونکہ حدیث میں یہ کہیں نہیں آتا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی تین ایک سمجھی جاتی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ علل اطلاق تین ایک سمجھی جاتی تھی. تو یہ زمانہ جاہلیت کا حکم تھا جس کا بہت سارے صحابہ کو علم نہیں ہوا، جیسے متا کا بہت سارے صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ حرام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس پر میرا ایک مستقل لیکچر ہے، وہ سنیں. یاد رکھو تین طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی کو رکھا تو ساری زندگی زنا کا بدکاری کا گناہ ملے گا اس کو، اس میں اختلاف رائے کی گنجائش بولو بھائی نہیں ہے. کوئی بھی اہل حدیث عالم، میں علماء کا احترام کرتا ہوں کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی پہ طنز نہیں کرتا، کوئی بھی اہل حدیث عالم اگر اس کے خلاف فتویٰ دیں آپ مجھے ان کی مجلس میں لے جائیں، میں ان سے بات کروں گا اس پر، بولوں گا آپ نے کیسے فتویٰ دیا ہے، دلائل سے مجھے قائل کریں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ آپ تین طلاقوں کو تین کہنے پہ تو بہت زور لگاتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ تو اختلافی ہے، اصل میں یہ ہونا چاہیے تین طلاقیں دینا حرام ہے، اس پر زیادہ زور لگائیں آپ لوگ، اس پر زور لگائیں کہ تین طلاقیں دینا کیا ہے بولو بھائی جائز نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس پر بھی ہم زور لگاتے ہیں، میرے کئی بیانات اس پر ہیں کہ طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے، اور میں نے کہا فار یور کائنڈ انفارمیشن، ٹھیک ہے نا، آپ کی ایک معلومات کے لیے میں ایک یہ بات بھی بتا دوں کہ تین طلاقیں اکٹھی یہ ناجائز ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے. تین طلاق تین ہی ہوتی ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے, یہ بنایا گیا اختلاف. دوسری بات یہ کہ تین طلاقوں کو ایک تین طلاقیں دے دینا یہ بھی گناہ ہے, مگر یہ کم درجے کا گناہ ہے. تین طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھ لینا یہ اس سے بڑے درجے کا گناہ ہے, یہ زنا کا گناہ ہے. اور ایک اور بات, بعض لوگ کہتے ہیں یہ اب تو حلالے کا دروازہ کھول رہے ہیں, حلالہ تو بغیرتی ہے, حلالہ تو یہ ہے, حلالہ ملالہ کی بات نہیں کر رہا, حلالہ کی بات کر رہا ہوں. حلالے پر میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, جائز حلالہ اور حرام حلالہ کیا ہوتا ہے, اس پر ایک صاحب کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ حلالہ حلالہ ہی ہوتا ہے, جائز ناجائز کچھ نہیں ہوتا, بغیرتی ہی ہوتی ہے. اب یہ ہے محقق, اگر حلالہ ہر قسم کا حلالہ بغیرتی ہے تو قرآن نے حلالے کا تذکرہ کیوں کیا ہے بھائی؟ معاذ اللہ قرآن بے شرمی اور بغیرتی کی تعلیم دے گا. عجیب قسم کے لوگ ہیں, لیکن مجھے ان کی جہالت پر خدا کی قسم اعتراض نہیں ہوتا. جاہل لوگ ہر دور میں موجود رہے, مجھے اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ جاہل ہو کے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں. محقق نہیں آ رہی بات میرے خیال. میرے ایک دفعہ جماعت المسلمین والوں سے مناظرہ ہوا, میں نے کچھ سوالات کیے وہ پھنس گئے, حالانکہ میں بالکل بچہ تھا اس وقت, وہ ادھر ادھر نہ بغلیں جھانک رہے ہیں ادھر ادھر, جو وہ پھنس گئے تو میرے ساتھ اور بھی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے کچھ, تو میں نے وہ پھر جب پھنسے نا تو پروفیسر تھے ایک یونیورسٹی کے, وہ اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ, مجھے کہنے لگے کہ ہم مقلد نہیں ہیں محقق ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی کو ہنسی آ گئی, میں نے ان کو بڑی میں نے کہ یہ چار باتوں کا جواب نہیں دے پا رہے اور کیا کیا رہے ہیں, محقق ہیں ہم مقلد نہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا کسی شخص سے مناظرہ ہوا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر. دونوں مذہب ہیں, فاتحہ پڑھنا بھی اور نہ پڑھنا بھی, کسی کو میں برا نہیں کہتا, یہ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اپنے آپ کو محقق قرار نہ دیں, آپ اپنی کم علمی کا اعتراف کریں. بولے بھائی علماء کی دو رائے ہیں تو مجھے میں اس والی رائے ختم, فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو مولانا قاسم نانوتوی کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ فنٹر تھا, تو وہ انہوں نے بحث کی تو وہ مولانا قاسم نانوتوی نے جب دلائل کے امبار لگائے تو وہ بحث ہار گیا. تو کہنے لگا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ کو ایک ایک مسئلے پر اتنا حافظہ آپ کا اور اتنی دسترس, اس کے باوجود بھی آپ مقلد ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کیا ہیں, فقہا کی تقلید کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ حیرانگی تجھ پر ہے کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا پھر بھی کیا ہے تو, کہتے میں خود سے جو, تو اعتراض تجھ پر ہے ہم پر, کیونکہ ہم اگر علامہ ہیں تو ہم سے بڑے بڑے علامے, دیکھو جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا یا جنرل فزیشین ہوتا ہے وہ بھی چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج اپنا خود ہی کرتا ہے, جب وہ پھنستا ہے تو وہ بھی اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میں یہاں آ کے کیا ہوں. تو یہ علم فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں پھر اسی موضوع کو یہاں سمیٹتا ہوں. جو اصل بات تھی پھر میں اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ دیکھو اللہ کی نظر میں سب سے بڑی ترجیحی چیز کیا ہے, کہ تم کس کے بن کے رہو, اللہ کے. اگر تم اللہ کے نہیں بنتے جو مرضی کر لو, تم بہت بڑے بلڈر بن جاؤ, جم خانے میں جاؤ نا ڈنڈ پیل رہے ہیں یہ یہاں یہاں تک پھلا لیے, ٹھیک ہے بھائی پھلا لو, اس پہ جنت نہیں ملے گی, کٹس نکل آئیں گے جنت. اگر یہ کام اللہ کے لیے کرو کہ یار صحت بنانا بھی کس کا حکم ہے, اللہ کا غلام ہوں, پھر کٹس بھی بن جائیں گے اور یہ کٹس انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے زیادہ ہیں اس کو اوپر والے, ٹھیک سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اگر آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں, کروڑوں اربوں روپے کما لیے, پوری دنیا خرید لی, قارون سے زیادہ نہیں آپ بن سکتے, کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر, لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے یہ کام کیا کہ میں پیسہ کماؤں گا, غریبوں پہ خرچ کروں گا, رشتہ داروں کا خیال رکھوں گا, اس لیے کما رہا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میرے اللہ کا حکم ہے, تو یہی پیسہ قیامت کے دن انشاءاللہ بخشش کا بولو بھائی ذریعہ بن جائے گا. اگر آپ رشتہ داری جوڑ رہے ہیں اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے کہ چچا سے بنا کے رکھو پیسے, جب ضرورت ہوگی تو چچا سے پیسے بھی نکلوانے ہیں میں نے, تو آپ روزانہ چچا کو کھانا کھلائیں, دعوتیں کریں, گٹکے پیش کریں, ثواب کتنے اچھے تعلق. لیکن اگر آپ کہہ کہ یار مجھے پیسوں کی لالچ نہیں ہے, یہ میرے چچا ہیں, ابو کے کیا ہیں یہ بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو بنا کے رکھوں گا تو اللہ کیا ہوگا خوش ہوگا, تو اس پہ پیسے پھر بھی ملیں گے, جب آپ پیسے مانگیں گے بعد میں مل جائیں گے, چچا بولیں گے اتنا میرا خیال کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جنت بھی بولو بھائی مل جائے گی. ابھی اقوام متحدہ نے پاکستان کو مجبور کر رہی ہے کہ زنا بالرضا کو الاؤ قرار دیا جائے, کہ شادی سے پہلے بھی لڑکا لڑکی اگر کچھ کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے. یہ قانون آ رہا ہے. کیوں اقوام متحدہ وہ قانون سازی سے پہلے اللہ کو بولو بھائی نہیں دیکھتی؟ دیکھو ایک آخری بات بتا دوں کہ حکومتیں روز تبدیل ہو رہی ہیں بہت تیزی سے. سعودی حکومت کا حال آپ دیکھ لیں, قانون تبدیل ہو رہے ہیں, پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے گھر کی اپنے خاندان کی خود حفاظت کرنی ہے. ماحول کے ساتھ اگر آپ بہہ گئے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یاد رکھو اپنی بیٹیوں پہ خود کنٹرول کرنا ہے, پولیس نہیں کرے گی. نہیں آ رہی بات؟ بیٹیوں کو آزادی مت دو. موبائل فون ان کا چیک کرو, چیک کرنا ہے آپ کو. اپنے بیٹوں پہ نظر آپ نے خود رکھنی ہے. اگر آپ ابھی ماحول کے سامنے کمپرومائز کر لیں, مس گیدرنگ میں نہ خود جاؤ نہ بچوں کو بولو ہمارے ہاں مس گیدرنگ نہیں ہوتی, ختم. سعودی عرب میں بھی اب سنا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ مس گیدرنگ بھی شروع ہو رہی ہے اور لوگ بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں. ایک اچھا بھلا ایک گلشن بنا ہوا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اجڑ رہا ہے. تو لوگوں نے اب خود کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکومت کو جتنا قانون کے دائرے میں رہ کے مجبور کر سکتے ہو تو کرو, یہ بھی ذمہ داری ہے. لیکن اب آپ نے اپنے آپ کو خود سنوارنا ہے, اپنی اولاد کی خود فکر کرنی ہے, اور اس معاملے میں لچک نہیں دکھانا. یاد رکھو پردے کے معاملے میں, بیٹیوں کے معاملے میں لچک مت دکھاؤ کہ یار کوئی بات نہیں, ہاف آستین پہن کے جا رہی ہے, بغیر گھوم رہی ہے تو گھومنے دو, میں براڈ مائنڈ ہوں. تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. میرے پاس کیسز آ رہے ہیں, ذرا سی اگر آپ نے ہاتھ ڈھیلا کر دیا نا آپ کی اولاد بے لگام ہو جائے گی. کیونکہ اب قانون مضبوط, قانون ان کو ان کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے جو نافرمان ہے. قانون چور اور زانی کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے. اب ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا, قانون اس کا ساتھ بولو بھائی نہیں دے گا. تو یہ آپ نے خود کرنا ہے اور اس پہ ایکشن لینا ہے. بدھو بن کے زندگی نہیں گزارنی. شادی ہو رہی ہے, ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں, وہ بیگم صاحبہ نے کہا چلتا ہے. نہیں چلتا بیگم, ہماری یہ پرمپرا, ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم میراثی ڈھول کی بولو نا یار. کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ یہاں نہیں بول رہے تو بیوی کے سامنے کیا بولو گے یار؟ وہاں تو اور زیادہ زور لگانا پڑتا ہے. بولو نہیں ہو ڈھول کی میراثی نہیں ہے. بیوی بولتی ہے میں چاہ رہی ہوں, دفع ہو یہاں. وقت ختم ہو گیا ہے تو اس لیے تھوڑا سا کیا کرنا ہے بھائی اس معاملے میں بولو بھائی. اور عورت کو بھی میں کہتا ہوں, شوہر اگر اس ٹائپ کا ہے, مل گیا آپ کو کہ غیرت نہیں ہے, جان چھوڑاؤ اس سے. تمہارے بچے بڑے بے شرم پیدا ہوں. بچے جو ہے نا ماں باپ میں جو برا ہوتا ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں اکثر, کیونکہ انسان میں نا اس زمانے میں برائی کا مادہ زیادہ ہے نیکی کا مادہ. جو اس کو آزادی دے گا بچے اس کو فالو کریں گے. ابا اگر بچے کو کہہ رہا ہے کہ کوئی بیٹا یہ کنڈی لگا کے انٹرنیٹ استعمال کرو, اما کہتی ہے غلط ہو رہا ہے, تو ابا جب رکاوٹ ڈالے گا نا, یعنی اما رکاوٹ ڈالے گی, تو بچے کس کی سائڈ لیں گے؟ ابا کی. بچے دیکھتے ہیں جہاں آسانی ملے گی بچے. اس لیے میاں بیوی کا ایک ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ بچوں کی واٹ لگ جاتی ہے. تو اس لیے سمجھ گئے نا؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.